ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ عشر محرم کے ایام ہیں، شمشیر پر خون کی فتح، باطل پر حق کی فتح کے ایام ہیں۔ اس طرح کے ایام میں ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سبھی لوگوں کو صاحبان حق کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کربلا کے مشن کو ہم آگے بڑھاتے رہیں، یہ توفیق ہمارے شامل حال ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران اور برطانیہ کے سفارتی تعلقات میں کمی کی وجوہات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، آپ یقیناً برطانوی تاریخ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور خاص طور پر برصغیر کے عوام برطانیہ اور انگریزوں کی مکارانہ اور ان کی جابرانہ اور عیارانہ ذہنیت، سرشت اور ماہیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ 21ویں صدی جاری ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ گویا آج سے 200 سال پہلے کے دور میں ابھی بھی برطانوی حکام زندگی بسر کر رہے ہیں، جب وہ دوسری قوموں پر ڈکٹیشن اور اپنا حکم چلانا اپنا حق سمجھتے تھے، اور جب وہ اس زوم میں رہتے تھے کہ برطانوی حکومت کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم کہ آج کا دور 21ویں صدی کا دور ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ذہنیت اور سرشت بدل میں بہرحال وقت اور زمانہ درکار ہوتا ہے، لیکن اگر باشعور کوئی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حالات کو درک کر لیتا ہے اور حالات کی نزاکت کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی برطانوی حکام شاید شعور اور آگاہی کے اعتبار سے کافی پیچھے اور ابھی کافی دور ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں، یا یوں کہا جائے کہ ایران میں، 1979 میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کربلا کے مجاہدوں سے درس لے کر جو انقلاب آیا، اس کے بعد سے آج تک برطانوی حکومت کے گلے سے ایران کے عوام کا یہ مقدس انقلاب نیچے نہیں اترا، اور اس وقت سے لے کر آج تک خاص طور سے اور اس کے پہلے بھی برطانوی حکومت ملت ایران سے طرح طرح کی اپنی دشمنیاں جاری رکھے ہوئے تھی، اور ہر طرح کے موقع پر کوئی بھی موقع برطانوی حکومت ملت ایران کے خلاف دشمنی کو ظاہر کرنے میں ضائع نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ گزشتہ 6-7 برسوں سے جب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کا معاملہ مغربی ملکوں کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، برطانیہ ان ملکوں میں پیش رہا ہے جو ایران کی ترقی اور پیش رفت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، ہر اعتبار سے ایران کو مجبور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام اور عوام نے مغربی ملکوں، برطانوی حکومت اور امریکی حکومت کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کو ہمیشہ ناکام بنایا۔ اس بار ایک بار پھر برطانوی حکومت نے یو کے امانوں کی جھوٹی اور بے بنیاد اور تکراری رپورٹ کو بہانہ بنا کر ملت ایران سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے سینٹرل بینک اور اسی طرح پیٹرو کیمیکل اور تیل کی صنعت پر یک طرفہ اور غیر قانونی پابندی عائد کی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ ایران کے عوام کو اس پر ناراض ہونا ہی تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں ایک بل منظور کیا گیا جس کے مطابق یہ قرارداد اور یہ بل پاس کیا گیا کہ اب برطانیہ کے ساتھ ایران کے سفارتی تعلقات کی سطح کو کم کیا جائے گا، اور ایران کے یونیورسٹیوں کے طلبہ نے اپنے جذبات کے اظہار کرنے کے لیے برطانوی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد کی صورتحال آپ کے پیش نظر ہے کہ برطانیہ نے کس عیاری اور مکاری کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے اس پوری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے سیاسی امور کے ماہر جناب حسین کنانی مقدم صاحب کو۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی کنانی مقدم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایران کی پارلیمنٹ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ برطانیہ کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کی سطح کو کم کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔
السلام علیکم ابا عبداللہ۔ السلام علیکم ابا عبداللہ۔
ہمتو کہ
جیسا کہ آپ نے بھی کہا، پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی نے جو عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتی ہے، اس پارلیمنٹ نے انقلاب کے بعد اور اس سے پہلے جس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ برطانوی حکومت نے ایک سامراجی حکومت کی حیثیت سے ان اہم طاقتوں میں سے رہی ہے جو انقلاب سے پہلے بھی ایران کے داخلی امور میں مداخلت کرتی رہی تھی، وہ جو مداخلتیں کرتی تھی اور کچھ اہم کچھ خاص لوگوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ برطانوی حکومت نے اپنی اسی معاندانہ کاروائی کو انقلاب کے بعد بھی جاری رکھا، دفاع مقدس دفاع کے دوران، اس کے بعد جو انقلاب مخالف طاقتیں تھیں ان کی مدد میں، اسی طرح سے اقوام متحدہ میں جو قرارداد ایران کے خلاف پاس ہوتی تھیں وہ قراردادیں برطانیہ کی طرف سے تیار کی جاتی تھیں۔ برطانیہ نے کبھی بھی کوئی دانشمندی کا رویہ اپنانا نہیں چاہا، اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایران پر پابندیوں عائد کرنے میں، ایران کے مرکزی بینک پر، اور مختلف سیاسی دباؤ ڈالنے میں جو ایٹمی پروگرام سے متعلق ہے، ان سب میں برطانوی حکومت آگے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ کا یہ رویہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اسی بنا پر ایران کی پارلیمنٹ نے ایک انقلابی اقدام کرتے ہوئے ملک کے سفارتی تعلقات کو برطانیہ سے سفیر کی سطح سے کم کر کے ناظم الامور کی سطح کا کر دیا۔ البتہ شاید ایرانی قوم کی مرضی اس سے اور بڑھ کے رہی ہو، شاید عوام یہ چاہتے ہوں کہ جس طرح سے امریکی سفارت خانے پر، امریکی جاسوسی مرکز پر قبضہ کیا گیا، اسی طرح برطانوی سفارت خانے پر اور جاسوسی مرکز پر قبضہ کیا جاتا۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا، ایک زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آج برطانوی حکومت امریکہ اور صہیونی حکومت کے لیے ایک مرکز بنی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب برطانوی حکومت معاندانہ موقف اختیار کرتی ہے، اسرائیل کی حمایت کرتی ہے، فلسطین کے مسئلے میں آزادی پسند قوموں کی مخالفت کر رہی ہے، حریت پسند تحریکوں کا مقابلہ کر رہی ہے، تو ظاہر ہے اس پر ایک قوم کی کا معمولی اور عام رد عمل یہ ہو سکتا ہے جو پارلیمنٹ میں نظر آیا۔ بہت سے ملکوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ عوام نے اسرائیل کے سفارت خانے پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے جو جس طرح کی برطانیہ کی تاریخ رہی ہے، اس نے ہندوستان میں جس طرح کی پالیسیاں اختیار کی، اسی طرح سے مشرق وسطی اور خلیج فارس میں اس کی جو کاروائیاں رہی ہیں، تو ظاہر ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک براہ راست ایک پیغام برطانوی حکومت کو دیا جانا ضروری تھا کہ سامراج کا دور اب ختم ہو چکا ہے، قومیں بیدار ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پارلیمنٹ نے عوام کی منشا کے مطابق یہ اقدام کیا۔
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی اندرابی صاحب، آپ دیکھیں کہ برطانیہ کی حکومت انقلاب کے پہلے بھی، یعنی ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے بھی، اور ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد بھی مسلسل ملت ایران سے عداوت اور دشمنی کرتی رہی۔ چنانچہ 1953 کا اگر آپ واقعہ لے لیں کہ جب ایران میں مصدق کی حکومت کا جو تختہ الٹا گیا اور دوبارہ شاہ کو عوام پر مسلط کیا گیا تو اس میں برطانیہ کا کتنا ہاتھ تھا، اور اس کے بعد ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اور مسلسل ایران پر پابندیاں جو لگائی جا رہی ہیں اس میں برطانیہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا۔ چنانچہ بھی تازہ ترین جو یو کے امانو کی رپورٹ ہے اس کو بہانہ بنا کر برطانوی حکومت نے پھر ایران کے خلاف جو ہے وہ ایک طرفہ اور غیر قانونی پابندیاں عائد کی۔ تو ظاہر ہے کہ ان تمام تر اقدامات کے پیش نظر کسی بھی آزاد و خود مختار قوم کو تو یہ حق پہنچتا ہی ہے کہ اپنی دشمن حکومت کے خلاف اپنے غم غصے کا اظہار کرے۔ ظاہر ہے کہ ایران کی یونیورسٹی کے طلبہ نے برطانوی حکومت کے سفارت خانے کے سامنے جو تہران میں واقع ہے مظاہرہ کیا، اور کچھ طلبہ احاطے کے اندر بھی چلے گئے، اگرچہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور ان کے ساتھ قانونی چارہ جوئی بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس چیز کو بنا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا اور اس طرح سے ہنگامہ کیا گیا جسے قیامت کبرا نہ صحیح تو قیامت صغرا تو ضرور نمودار ہو چکی ہے۔ چنانچہ بان کی مون کا بھی بیان آ گیا، سلامتی کونسل کی طرف سے قرارداد مذمت جو ہے وہ اگر نہ صحیح تو بیان جاری کر ہی دیا گیا، اوباما صاحب بھی چیخ پڑے اور یورپی یونین کا بھی اجلاس ہو گیا وغیرہ۔ کیا ہوا تھا کہ کچھ طلبہ احاطے میں چلے گئے تھے۔ اس کے برخلاف جب ہم برطانیہ یا امریکہ کے اقدامات اور مجرمانہ ان کی کاروائیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک تاریخ بھری پڑی۔ تو چنانچہ میں ایک مثال کی طرف آپ کی توجہ ناظرین کی توجہ متوجہ کرانا چاہوں گا کہ ایران میں طلبہ صرف برطانوی حکومت کے احاطے میں داخل ہوئے تھے اور کچھ بھی، نہ کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچا، نہ کسی املاک کو نقصان پہنچا، نہ ان کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچا۔ لیکن 1980 میں لندن میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، تقریباً 10 سے 12 بلکہ اس سے بھی زائد سفارتکاروں کو 6 دنوں تک اغوا بنائے رکھا گیا، 2 سفارتکاروں کو شہید کیا گیا۔ تو اس وقت نہ اقوام متحدہ کے کان پہ جوں رہیں گی، نہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی اور نہ ہی سلامتی کونسل نے کوئی مذمتی بیان جاری کیا۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ برطانیہ ابھی بھی 18ویں صدی 17ویں صدی اور 19ویں صدی میں ہی ڈوبا ہوا ہے، جب وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم جو کریں وہ ہمارا حق ہے، دوسرے ہمارے کسی بھی فعل پر اگر کچھ کہتے ہیں تو یہ جو ہے وہ خلاف قانون ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ اصل میں، میں کچھ کہنے سے پہلے میں آج کل جو محرم کا جو عاشورہ چل رہا ہے، میں اس حوالے سے شہداء کربلا کو سلام کرتے ہوئے میں حضرت امام خمینی مرحوم کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک، جس طرح ایک دانشور، ایرانی دانشور ڈاکٹر شریعتی نے کیا خوب لکھا، انہوں نے ایک فرق کیا سرخ اور سیاہ شیعت کے درمیان۔ ان نے یہ کہا کہ ایک ماتم چل رہا تھا، جو بیسیکلی ایک سوگ کا ماحول تھا کربلا کے بعد، اور ایران کے اسلامی انقلاب نے اس کو ایک سرخ رنگ دیا، یعنی اس ماتم کو ایک ایسا رنگ دیا جس کی ایک آگے کی جہت ہے، جس جو فارورڈ لکنگ ہے، جو آپ دیکھیں نا۔ آپ، میری گزارش ہے کہ آپ اس میں ذرا یہ فرق کریں کہ ایک جگہ کوئی سیلاب یا زلزلہ آتا ہے اور کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن دوسری جگہ ایک تحریک ہے، لوگ کسی کاز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر ان کو مارا جاتا ہے، تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک جگہ تو حادثاتاً لوگ مر گئے، اور دوسری جگہ ایک کاز کی علمبرداری کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کی۔ تو جو یہ دوسری جگہ ہے، کربلا اسی کی ایک مثال ہے۔ لہذا کربلا کا ایک فارورڈ اورینٹیشن ضرور ہونا چاہیے تھا کہ یہ قصہ ختم نہیں ہوا، قصہ شروع ہوا کربلا سے۔ تو خراج تحسین میں ادا کرتا ہوں حضرت امام خمینی مرحوم کو کہ انہوں نے اس کو ایک فارورڈ اورینٹیشن دی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں سفر اب شروع ہوا ہے، اب امام حسین نے ہمارے لیے کام چھوڑا ہے اور ہمیں کرنا ہے۔ تو میں اس اسپیسیفک بات کی طرف آتے ہوئے یہ جو برطانیہ کا معاملہ ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں آپ نے جو مصدقہ بھی حوالہ دیا اس میں دو صفحے ہیں، ایک تو برطانیہ کی جو کلونیل استعماری سامراجی جو مینٹیلٹی اور ان کا جو مشن جس کے تحت انہوں نے ایک بڑی امپائر بنائی تھی، ایک تو وہ ہے اور وہی مینٹیلٹی اس وقت کار فرما تھی جب انہوں نے مصدق کا معاملہ کیا، وہ دنیا میں اپنی دھاک اور اپنی ہیجمنی اور اپنے لوگ رکھنا چاہتے تھے اور یہ اسی کا ایک شاخصانہ تھا. لیکن ایران کا جو اسلامی انقلاب 79 کے بعد 79 میں جو برپا ہوا اس نے ساری گیم بدل ڈالی ہے. اس نے دیکھیں ابھی دو تین دن پہلے ڈیوڈ ملی بینڈ جو یہاں کا وزیر خارجہ رہا ہے لیبر کے تحت،
جی جی،
ڈیوڈ ملی بینڈ نے فائنینشل ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا اور فائنینشل ٹائمز دنیا کے بہت ہی معتبر اخبارات میں شامل ہوتا ہے، فائنینشل ٹائمز میں اس نے آرٹیکل لکھا اور اس نے خبردار کیا برطانوی حکومت کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نادانستہ طور پر ایران کے خلاف ایک جنگ کریں. انہوں نے انگریزی میں اس کو لکھا کہ وی شوڈ ناٹ سلیپ واک، یعنی جیسے کوئی نیند میں اٹھ کر کمرے سے باہر جاتا ہے، سڑک پہ چلتا ہے، تو یعنی غیر شعوری طور پر. تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غیر شعوری طور اور نادانستہ طور پر یہ بلنڈر کر بیٹھے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ کریں. تو یہ یہاں کے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے خلاف کوئی اقدام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوڈ ملی بینڈ نے اس آرٹیکل میں جو پہلا جملہ کہا تھا وہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے پہلی بار جو ایک عالمی چودراہٹ کو چیلنج کیا ہے، ایک گلوبل پولیٹیکل آرڈر جو سیٹ ہوا ہے، یعنی اس پہ کوئی، جب دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، کہیں پر بھی اس چیز کو ایک گیون سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں امامت اور دنیا میں بڑائی اور دنیا میں صحیح اور غلط یعنی صحیح اور غلط سمجھانے کی جو اختیار ہے وہ مغرب اور امریکہ کو ہے، یعنی یہ ایک گیون سمجھا جاتا ہے. دنیا کے سیاسی نظام میں ان کی برتری کو، ان کی چوراہٹ کو ایک جیون سمجھا جاتا ہے، اس کو سوال ہی نہیں کیا جاتا. تو ایران کے اسلامی انقلاب نے پہلی بار اس کو چیلنج کیا
جی.
اور ڈیوڈ ملی بینڈ کا کہنا تھا کہ تب سے یہ ایک پرابلم بنا ہے، یعنی ساری مغرب کی جو لوگ ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ اس پر اپنی قوت صرف کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. آپ نے دیکھا کہ ان 30 سالوں میں کیا کیا نہ ہوا، امریکہ نے جہاز بھیجے وہ بھی وہاں ختم ہوئے، آپ ابھی 1980 کا کہہ رہے تھے جب یہاں ایمبیسی پر حملہ ہوا، اور کیا کیا نہ ہوا، عراق کی جنگ جو 8 سال کی چلی وہ کس کی جنگ تھی، وہ انہی لوگوں نے صدام حسین کو کہا تھا. تو بہت انہوں نے کوشش کی لیکن وہ ساری کوششیں ناکام ہوئی. اور اس وقت اب برطانیہ کا معاملہ جو ہے یہ ابھی تازہ ترین اگر اس کا دیکھنا ہو تو یہ 2009 سے شروع ہوتا ہے، جب انہوں نے الیکشن کے وقت وہ جو وہاں پہ مظاہرے تھے اس کے پیچھے سب انہی کی کارکردگی تھی
جی.
تو تب سے یہ بہت ایکٹیولی امریکہ کا تو پولیٹیکل اور ملٹری پاور ہے لیکن آگے آگے ان کا دماغ چل رہا ہے، یہ بہت ہی تخریب کاری میں ملوث ہیں ایران کے خلاف تب سے. اور ابھی جو یہ ڈاؤن گریڈ کیا جانا تھا یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا اور یہ بہت یعنی بالکل ایکسپیکٹڈ اور بہت ہی صحیح اقدام ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ وہاں جو اسٹوڈنٹس نے کیا وہ ایک نیچرل ایک جو وہاں غم غصہ ہے، اور اسٹوڈنٹس تو کرتے ہیں، یعنی اگر اسٹوڈنٹ لائف میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ غم غصہ فیل کریں تو وہ اس پہ حملہ آور ہوتی ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس برطانیہ کی اس موجودہ یہ جو ایران کے تئیں برطانیہ کی جو پالیسی ہے اور برطانیہ جو کر رہا ہے اس کو ہمیں اسی بنیادی سطح پہ سمجھنا ہوگا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے دنیا کی چودراہٹ کو چیلنج کیا ہے پچھلے 30 سالوں سے.
بھگت
رہا ہے وہ اسی بنا پر ہے
جی. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر کنانی مقدم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین کے ملکوں نے اگرچہ برطانیہ کا ساتھ دیا ہے لیکن کب تک ساتھ دے سکیں گے برطانیہ کا؟
بہرحال اتحادی اروپا در ایک سیاست
یورپی یونین نے ایک اب تک یہ کوشش کی ہے کہ برطانیہ کی اس مسئلے میں حمایت کرے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس یونین کے ممالک کی اپنی الگ بھی پالیسی ہے، اپنی الگ ہٹ کے جو ایران سے کچھ کے باہمی تعلقات ہیں، دو طرفہ تعاون ہے، اور بہت سے ممالک ان میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خود کو اس کو نہ گرائیں جس میں برطانیہ گرا ہے۔ برطانیہ نے ہمیشہ ایران کے سلسلے میں ایسا موقف ہمیشہ رکھا جو یورپی یونین کے موقف سے بالاتر اور باہر کا موقف رہا ہے۔ برطانیہ ایران کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے۔ برطانوی حکومت دہشت گرد تنظیم ایم کے او کی حمایت کرتا ہے، حالانکہ یہ گروہ وہ ہے کہ جو جس نے ایران میں بہت سی اہم شخصیات کو قتل کیا ہے۔ برطانیہ کی یہ بھی حکومت ہے کہ نیٹو ایران کے خلاف کارروائی کی کمان سنبھالے۔ برطانیہ یہ بھی کر رہا ہے کہ اس نے ایک طرفہ طور پر ایران کے سینٹرل بینک کے خلاف پابندی عائد کر دی۔ یہ پالیسی برطانیہ جو اختیار کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے برطانیہ، یورپی یونین کے بہت سے ممالک نے اس واقعے کے سلسلے میں تو برطانیہ سے ہمدردی ظاہر کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ اپنے مفادات کو بھیڑ چڑھا دے برطانیہ کی پالیسیوں کے۔
طوری تعریف کرده که این مشکلات به همه کشورها تسری پیدا کنه، به نظر میرسه که
ایسا لگتا ہے کہ برطانیہ ایک غلط راستے پر چل رہا ہے کہ وہ اس مشکل کو تمام یورپی ممالک کی مشکل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ نے امریکی پالیسی پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور برطانیہ در حقیقت یورپی یونین میں امریکہ اور اسرائیل کے نمائندے کا رول ادا کر رہا ہے۔ یورپی یونین کے بہت سے ممالک اس مسئلے میں برطانیہ کے ساتھ نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ درست ہے کہ انہوں نے کچھ سفارتی اقدامات کیے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کچھ یورپی ممالک کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایران کا یہ موقف درست ہے کہ وہ اگر کسی ملک کے ساتھ چاہے تو اپنے سفارتی تعلقات رکھے، چاہے ختم کر لے، جیسا کہ ہمارے ساتھی نے لندن سے یہ بات کہی کہ جب ایک حکومت کسی قوم کی دشمن بن جائے اور اس قوم کے مفادات کے خلاف کام کرے گی تو ظاہر ہے اس قوم کے غیظ و غضب کا بھی اسے منتظر رہنا چاہیے، اور یہی چیز ہم کو ایران کی پارلیمنٹ میں بل کی شکل میں نظر آیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو، میں خود بھی جب برطانیہ میں تھا تو اس وقت دہشت گرد تنظیم ایم کو نے ہم پر حملے کیے تھے، لیکن برطانوی حکومت نے اس دہشت گرد تنظیم کی حمایت کی۔ مختلف مواقع میں برطانیہ نے اس دہشت گرد تنظیم کی حمایت کی۔ جب ہمارے نوجوان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی نفرت بڑھنا اور مختلف شکل میں اس کا باہر آنا فطری ہے۔ مناسب یہ ہوتا کہ برطانوی حکومت کوشش کرتی کہ معذرت خواہی کرتی اپنے ان معاندان اور مخالصمانہ اقدامات پر، اور اپنی شبی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی، معافی مانگتی ملت ایران سے تاکہ ملت ایران کا وہ رحم و کرم کا جذبہ سامنے آتا۔ لیکن اصل میں برطانویہ کی سرشت استکباری سرشت ہے جو اسے اس طرح کی درست پالیسی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔ اندازی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا اور ڈیوڈ ملی بینڈ کا بھی اپنا حوالہ دیا، اس کے علاوہ بہت سے خود برطانوی تجزیہ نگاروں کا یہی خیال ہے کہ برطانوی حکومت نے اس طرح کا فیصلہ کر کے انتہائی حماقت آمیز اقدام کیا ہے. چنانچہ بی بی سی ایک سابق ڈائریکٹر ایلن ہرٹ اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتہائی حماقت آمیز اقدام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب برطانوی حکومت کے پاس کیا ہے ایران کے سلسلے میں کچھ کہنے اور کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ اس نے اب ایران کے تعلق سے ملت ایران کے تعلق سے تو اپنی ساری کشتیاں جلا دی, اب کیا کرے گی وہ؟
اس سے کہ یہ جو وزیر خارجہ ولیم ہیگ ہیں انہوں نے ہاؤس آف کامنز میں اس بات کو خصوصاً یہ بات مینشن کی کہ ہم ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بریک نہیں کر رہے ہیں. یہ انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا, یعنی سفارت خانے کو بند کیا گیا ہے لیکن سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے گئے ہیں. اور یہ اس کے لیے کہنا ضروری تھا اس لیے کہ ابھی برطانیہ کا وہ ان کی یہ اس درجے پہ نہیں آئے ہیں کہ سفارتی تعلقات ختم کریں. یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ اگر امریکہ یا برطانیہ ان سے روٹ جائے تو وہ عوام کے سارے مسائل کو بھلا کر اسی میں لگتے ہیں کہ ہم ان کو منائیں کیسے. ان کے نزدیک اسے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں کہ امریکہ یا برطانیہ ان سے ناراض ہو, لیکن ایران کی اپنا ایک ان کا ایجنڈا ہے, اپنا ان کا ایک رخ ہے, وہ ایک راستے پہ جا رہے ہیں, اس میں امریکہ یا برطانیہ ان کا ساتھ دے نہ دے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. لہذا اگر برطانیہ ایران کے ساتھ بالکل قطع تعلق کرتا ہے تو ایران پر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ یعنی جہاں تک اکنامک اثرات کا تعلق ہے تو اس میں برطانیہ کو یعنی اس وقت جو یورپ میں جو اکنامک کرائسس ہے جو آپ نے گریس میں دیکھی, اٹلی میں ہے اور اسپین میں بھی بہت حد تک ہے, تو وہ اکنامک کرائسس تو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی پگڈنڈی پر جا رہے ہوں اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ دائیں یا بائیں نہ ہوں, یعنی بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو چلنا ہے, تو اسی طرح یہاں کی حکومتیں اس وقت بہت ہی احتیاط کے ساتھ جا رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اکانومی کو پھر کوئی دھچکا لگے, اس لیے کہ وہ آلریڈی پیچھے چلی ہے, ریسیشن میں گئی ہے, تو اس کو یہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی گروتھ کو انشور کرنے کے لیے یا یہ کہ اس میں مزید نگیٹو گروتھ نہ ہو, وہ مزید پیچھے نہ چلی جائے, تو اس لیے یہاں کی اکنامک پوزیشن تو یہ اس ہمیں یہ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں اس سے کہ یہ افورڈ نہیں کریں گے کہ یہ کوئی اور پنگا لے. تو لہذا اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ ایران کے ساتھ قطع تعلق کریں تو کیا فرق پڑے گا. اور ان کے ایک ابھی ایک نیوز رائٹ جو بی بی سی ٹو کا پروگرام ہوتا ہے اس پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا, تو اس میں ان کے ایک سفیر نے, ایک سابق سفیر نے, انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ تو ایران کے تعلقات 30 سال سے منقطع ہے اور ہم ہی انٹرلوکیٹرز ہیں, ہم ہی کے ساتھ ذرا بات ہوتی ہے, اور اگر ہم بھی اگر اب بات کرنا چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا. وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس سے مزید آگ پیدا ہوگی, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بات کرنے کا جو راستہ ہے اس کو ختم نہ کریں. وہ تو بہت زور دے رہا تھا کہ ہمیں سفارتی تعلقات قائم رکھنے چاہیں تاکہ ایٹ لیسٹ ہم بات کرتے رہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سلسلہ بھی منقطع ہوا تو وہ ان کے لیے کافی پریشان کن ہے.
جی بہت شکریہ,
لہٰذا میری گزارش ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا آسان مسئلہ نہیں ہے یہاں کے لیے.
جی کرنی مقدم صاحب, جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان کہہ رہے تھے کہ وزیر خارجہ برطانیہ ولیم ہیگ نے پارلیمنٹ میں صاف کہا کہ ہم بالکل ختم نہیں کر رہے ہیں, فی الحال ہم نے سفارت خانہ سے ایران کا بند کیا ہے, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلقات ختم نہیں کیے ہیں. تو یہ تو برطانوی حکومت کا ہے, لیکن اگر برطانیہ کی حکومت نے دوبارہ پھر سفارت خانہ کھولنے اور ایران کے سفارتکاروں کو اپنے آنے کی اجازت دی اور اپنی ٹیم کو بھیجنے کی خواہش ظاہر کی, تو ایران کا کیا اقدام ہوگا اور کیا رد عمل ہوگا؟
ببینید وقتی ما صحبت از قطع رابطه میکنیم,
دیکھیں جب تعلقات کے منقطع ہونے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قوموں کے تعلقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ معاندانہ اقدام جو کر رہے ہیں ہمارے خلاف, ہم اس کے خلاف رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. جہاں تک قوموں کے دوستی کی بات ہے اور باہمی تعاون کی بات ہے، ظاہر ہے اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ مغرب کے سامنے اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے اور ایک سفارتی تعلقات کو ایک چیلنج درپیش ہے۔ یورپی ممالک، یورپ میں جو اور ممالک ہیں اس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، لیکن اگر ان ممالک کی حکومتیں انٹرنیشنل تعلقات میں اگر وہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں ایران کے امور میں مداخلت کریں تو ظاہر ہے پھر ہم تعلقات کو منقطع کریں گے۔ میرے خیال میں برطانیہ کو چاہیے کہ وہ ایران کے سلسلے میں جو اپنے سفارتی تعلقات ہیں اس کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ایران اس کی کالونی ہے اور اس نوعیت کے تعلقات ایران سے رکھے جا سکتے ہیں۔ جس وقت انقلاب آ رہا تھا اس وقت کے سفیر جو برطانیہ کے ایران میں تھا، اس وقت میں بی بی سی کو بتایا کرتا تھا کہ اسے کیا چیز کہنا ہے، کیا بیان دینا ہے، کیا خبر دینی ہے، یعنی انہوں نے تہران میں ایک آپریشن روم بنا رکھا تھا شاہ کی حمایت میں۔ ان برطانوی سفیر، سابق سفیر کا کہنا ہے کہ
انقلاب اسلامی ثابت کرد کہ شما دیگه در،
میں نے اسے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے بہرحال ثابت کر دیا کہ قوموں کے عروج اور قوموں کے زوال میں آپ کا کوئی بہت کردار نہیں ہے، آپ بس جاسوسی کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس وقت برطانیہ کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ اب برطانیہ وہ 18ویں اور 19ویں صدی کا برطانیہ نہیں ہے، یہ 21ویں صدی کا برطانیہ ہے جب ملک آزاد ہو چکے ہیں، قومیں بیدار ہیں۔ تو اب یہ گزشتہ اور ماضی کی نوعیت کے روابط نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ برطانیہ کو چاہیے بیٹھے غور کرے اور ایک نئی بنیادوں پر اور نئے انداز سے ایران کے ساتھ تعلقات رکھنے کی کوشش کرے، ایک ایران کو ایک ایسی قوم کے حصے سے دیکھے جس نے 30 سال سے اپنی طاقت کو منوایا ہے۔ ہم علاقے میں ایک مؤثر طاقت ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ عالمی تعلقات میں ہمارا اپنا ایک اثر ہے۔ یہ وہ شاہ کے زمانے والا ایران نہیں ہے، اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ وہ ایران، لیکن اگر برطانیہ اس حقیقت کو مد نظر رکھ کے نئے سرے سے تعلقات رکھنے کی کوشش کرے تو یہ طے ہے کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات کے دائرے میں اس کا جائزہ لیں گے اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ عالمی روابط کے تناظر میں دونوں برطانیہ کے اس نظر ثانی پر ہم غور کریں اور ایک اپنی پالیسی اختیار کریں۔ اگر برطانیہ ایران کو ان نئے حقائق کے ساتھ تسلیم کرے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تعلقات پر غور کیا جائے۔
اندرابی صاحب، برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا اور ایران کے خلاف تیل، پیٹرو کیمیکل اور دیگر شعبوں میں پابندیاں عائد کرنے کا ایجنڈا پیش کیا گیا برطانیہ کی طرف سے کہ اس کی منظوری دی جائے، لیکن بظاہر یورپی یونین کے جو دیگر ممالک انہوں نے اس کو جنوری اور فروری تک ٹال دیا۔ ظاہر ہے کہ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران کی تیل کی صنعت پر پابندی عائد کی گئی تو ایک ایسے وقت جب یورپی اور مغربی ممالک میں اقتصادی بحران اپنے عروج پر ہے تو ڈالر کی قیمت کم سے کم 20 سے 30، تیل کی قیمت 20 سے 30 ڈالر مزید بڑھ جائے گی، تو ایسے میں کیا متحمل ہو سکے گی یورپی یونین ایران کے خلاف پابندی عائد کر کے تیل کی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کی؟
جی نہیں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ابھی یورپ میں جو اکنامک بحران ہے اور ابھی جو گریس کا مسئلہ تھا جس میں وہاں کے پرائم منسٹر کو مستعفی ہونا پڑا، اٹلی کے پرائم منسٹر کو مستعفی ہونا پڑا، تو خصوصاً جرمنی کا جو مسئلہ ہے، یہاں یورپ میں مین لینڈ یورپ میں جو بحران آتے ہیں ان کا زیادہ تر ویٹ جو ہے وہ جرمنی پر پڑتا ہے، جرمنی کے مرکزی جو ان کا بینک ہے اس پر پڑتا ہے. ابھی جرمنی سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ گریس کو ذرا بیل آؤٹ کریں، تو جرمنی اپنے لیے اور زیادہ مصیبتیں وہ اپنے اوپر اور زیادہ مصیبتیں نہیں لا سکتا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تیل کی قیمت میں مزید اضافہ ہوا تو اس سے اور زیادہ اکنامک پرابلمز ہوں گی اور زیادہ جو ہے گروتھ اس سے متاثر ہوگی، تو یہ بات سمجھتے ہیں. البتہ یہ کہ سارا ایجنڈا جو ہے وہ پولیٹیکلی ڈریون ہے. برطانیہ نے جو برسلز میں جو یہ معاملہ لیا، یہ سارا اس کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی کنسیڈریشن اور اس کے پیچھے وہ سیاسی حکمتوں کو پر باقی یورپ کو کنونس کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھاتے ہیں ان کو کہ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، خصوصاً اسرائیل کا جو گرد و پیش تبدیل ہو رہا ہے، ایجپٹ میں باقی جگہوں پہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کا یہ سمجھنا ہے کہ اس سارے کے پیچھے ایران کا موقف اور ایران کا اسلامی انقلاب اور ایران کی ریاست ہے. تو لہذا یہ کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ ایران کو ذرا یہ یعنی فورس کرے انٹو سبمیشن، یعنی ایران کو یہ اپنے موقف سے دس بردار ہونے پر مجبور کرے. ان کا ایک دنیا میں ان کا سسٹم تبھی ہے جب ایک ماتحتی ریاستوں کا ایک نظام ان نے بنایا ہے. ان نے جو آل سعود اور باقی جو ان کی وہاں پر کنگڈمز ہیں اور باقی جو شیخوں کی وہاں پر حکومتیں ہیں، تو ان کی وجہ سے اسرائیل بھی ہے اور ان کے مفادات بھی ہیں. تو اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ سارا نظام ان کا ختم ہوگا، اور یہ سمجھتے ہیں اور یہی یہ اپنے یورپی ممالک کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس کی بنیادی وجہ ایران ہے. اب البتہ یہ کہ بات پھر وہی پر آئے گی کہ بات پھر یعنی گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آئے گی کہ کس حد تک یورپ اس کا متحمل ہوگا کہ وہ ایران سے تیل لینا بند کرے یا کچھ دوسری ایران پر اور سینکشن وہ لگائے. تو میری یہ گزارش ہے کہ یورپ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بس بات رہے گی اور یہ بس ایران کو ڈرانے دھمکانے تک جو ہے وہ محدود رہے گا.
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. کنانی مقدم صاحب، ابھی جو تازہ پابندیاں کی گئیں ایران کے خلاف، پہلے تو امریکہ نے برطانیہ سے کہا کہ ایران کے سینٹرل بینک کو بھی نشانہ بنایا جائے. جب برطانیہ نے یہ اقدام کر دیا تو اب خود امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، چنانچہ سینٹ نے منظوری دے دی، لیکن اوباما انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایران کے سینٹرل بینک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور اگر کانگریس نے اس کو منظور بھی کر دیا تو ہم ویٹو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایران کے تیل اور ایران کے سینٹرل بینک کو امریکہ جو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہے، اور اس نے برطانیہ سے تو یہ کہہ دیا؟
دیکھیں، اولویتی در اقتصاد امریکہ و انگلیس وجود دارے،
امریکہ اور برطانیہ کی معیشت میں کچھ ترجیحات ہیں. یہ جو مشرق وسطی اور خلیج فارس کا علاقہ ہے، یہ انرجی کا علاقہ ہے، انرجی کا سر چشمہ ہے. بہت ساری کمپنیاں جیسے اور ٹوٹل اس طرح کی کمپنیاں جو ہیں وہ ایران کے تیل کو ریفائن کر رہی ہیں. ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کے مفادات محفوظ رہنے چاہیے. ایک اہم بحث یہ ہے کہ ہم کو امریکہ اور برطانیہ کے سینٹرل بینک سے کیا کام ہے. ہم کو صرف یہ ہے کہ ہم تیل بیچیں، ان کی ہم ان بینکوں ہم کو یہ ضرورت ہے کہ تیل بیچیں اور ان بینکوں اپنے وہ پیسے کو اور سرمایہ کو باقی رکھیں، لیکن ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے کہ ہم اپنے پیسے کسی اور بینکوں میں باقی رکھیں. تو دنیا بہت بڑی ہے، دنیا کی معیشت بہت بڑی ہے، تو ہم کو ان کی کوئی بہت ضرورت نہیں ہے. اور یہ پیسہ ہم اگر یعنی ہم کو ضرورت نہیں ہے, ضرورت ان کو ہے ہماری. ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایران ایک دولت مند ملک ہے جس کے پاس تیل ہے, ایک مؤثر ملک ہے, علاقے پر اثر ڈالتا ہے اور عالمی سطح کے اثرات رکھتا ہے. یورپ جن مشکلات میں اس وقت ہے, یہ بحران بہت بڑا بحران ہے, ایک طرح کا سونامی ہے, اقتصادی بحران ہے, سونامی ہے, وہاں کے بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں, امریکہ میں بھی یہی صورتحال. آپ دیکھیے کہ چین کی اقتصادی دیوار یورپ تک پہنچ گئی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر پریشان اور حیران ہے. اس طرح سے وہ جو پالیسیوں پابندیوں کی بات کر رہے ہیں وہ بس اپنی مضبوط پوزیشن ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اچھی پوزیشن میں ہے, ورنہ ہمارے بینکوں کی پابندی جہاں تک بات ہے تو اس پہ پابندیاں لگی ہوئی اور ہم کوئی اثر نہیں پڑا. ہم دوسرے راستے اختیار کریں, دوسرے ملکوں کے بینکوں کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے یہ پابندی خود ان کے اپنے اوپر لگائی جانے والی پابندی, اس کا نقصان خود ان کو پہنچنے والا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپی ممالک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے اپنے نقصان میں ہو رہا ہے. تو یہ پورا مسئلہ جو ہے ایک سیاست بازی ہے.
جی ایک منٹ میں آپ سے جواب چاہوں گا کہ یورپی ملکوں کو, وہاں کے عوام کو, رائے عامہ کو, جو نظریہ پرداز میں سب کو یہ پتہ چل چکا ہے اور سب جانتے ہیں, حکام کی سطح پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا کوئی اثر نہیں, تو یہ پھر کیوں بار بار ایران پر پابندی عائد کی جاتی ہیں؟ مختصر جواب.
آپ دیکھیے جو وال اسٹریٹ کی تحریک کے تحت جو عوام 99% لوگ آئے, اسی طرح برطانیہ کے عوام حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف جس طرح باہر آئے, تو یہ ایک اہم چیلنج ہے دونوں حکومتوں کے سامنے. انہوں نے اپنے عوام کو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی کہ ہم بڑی طاقت ہیں اور ایران پر پابندیوں کی بات انہوں کی, کہ پبلک کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط پوزیشن میں ہیں. عوام کا یہ کہنا ہے کہ آپ نیٹو کا خرچ دے رہے ہیں افغانستان اور عراق میں پیسے خرچ کر رہے ہیں, اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت خراب ہوتی جا رہی ہے, تو ظاہر رائے عامہ کبھی اس کو قبول نہیں کرے گی.
ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. یقینی طور پر ظالم ہر دور میں اپنے ظلم کو ہر طرح سے دوسروں پر استعمال اور مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ظلم کو ہزیمت, ذلت اور خفت اٹھانا پڑتی ہے اور مظلوم ہمیشہ سرخ رہتا ہے, اور خاص طور پر یہ ایام جو آج کل جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, دن گزار رہے ہیں, یعنی ماہ محرم اور عشاء محرم کے ایام, تو یہ تو ہر دور کے انسانوں کو سن 61 ہجری کے بعد سے اب تک یہ یاد دلاتے چلے آ رہے ہیں کہ کبھی بھی ظلم کی شاخ نہ تو پھولتی ہے اور نہ پھلتی ہے, اور کبھی بھی ظلم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ وقتی طور پر مظلوم کے لیے لوگوں پہ یہ ظاہر ہو کہ یہ شکست کھا گیا ہے, لیکن جو مظلوم کا مقصد ہوتا ہے, جو مظلوم کا ہدف ہوتا ہے, جو مظلوم کی آواز ہوتی ہے, وہ پوری دنیا پر چھا جاتی ہے. اور چنانچہ آج تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی دنیا نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقوام اور دیگر قومیں یہ دیکھ رہی ہیں اور یہ اعتراف کر رہی ہیں کہ کربلا میں جو صدائے مظلومیت بلند ہوئی تھی, آج وہ آفاقی بن کر فتح اور ظفرمندی کی صورت میں پوری دنیا پر چھا چکی ہے, اور ظالم اور ظلم جو کربلا میں معرض وجود میں آیا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑ چکا ہے. تو اگلے پروگرام کے لیے مجھے علی باقی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.